سیدی و مرشدی و محبوبی و مولائی حضرت شاہ مختار صاحب کی حکم پر میں اشعار سنانے لگا ہوں. جو اشعار ہیں مجدد زمانہ حضرت مولانا حکیم اختر رحمت اللہ علیہ کے رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. عنوان ہے فدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ, مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ, نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ, نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ, نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے, تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے, نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ, نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ. تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے, تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے, فلک جیسے چومے زمین مدینہ, فلک جیسے چومے زمین مدینہ, زمین مدینہ. تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے, فلک جیسے چومے زمین مدینہ. تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے, تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے, فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ. تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے, فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ. احد کے یہ دامن میں خون شہیدہ, احد کے یہ دامن میں خون شہیدہ, سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ. احد کے یہ دامن میں خون شہیدہ, سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ. نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی, نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی, صحابہ کی قدموں سے خاک مدینہ. نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی, صحابہ کی قدموں سے خاک مدینہ. وفاداریوں پہ صحابہ کی اختر, وفاداریوں پر صحابہ کی اختر, سے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ, سے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ, نبی کا یہ شہر, نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ.
مواہب ربانیہ جو ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں, اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. نظر کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ اماں ابا سے کرنی ہے، چچی سے پردہ ہے، مومانی سے پردہ ہے، اور بھابھی سے پردہ ہے، سالی سے پردہ ہے، اسی طرح تایا ذات سے پردہ ہے، چچا ذات سے پردہ ہے، پھوپھی ذات سے پردہ ہے، مامو ذات سے پردہ ہے، اور عورتوں کے لیے دیور اور جیٹھ سے پردہ ہے، اور پھوپا سے، خالو سے پردہ ہے، اور تمام تایا ذات چچا ذات سے پردہ ہے، اور بازار میں چلنے پھرنے والی عورتیں ان سے بھی پردہ ہے، وہ اجنبی ہیں، اور جن لڑکوں کے داڑھی ابھی نہیں آئی ہے، جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، چہرے میں ان کے کشش ہوتی ہے، ان سے بھی پردہ ہے. مردوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لڑکوں سے نگاہ کی حفاظت کریں جن کے چہرے میں کشش ہوتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، جبکہ بہت سی دوسری بڑی بڑی عبادتوں پر یہ وعدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر بچانے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور دل جسم کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ جب مزدور بن جائے تو اس کی مزدوری زیادہ ہونی چاہیے. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک کاریگر آدمی ہے، اس کی تنخواہ کچھ ہوتی ہے، ایک اس کا سپروائزر ہے، اس کی تنخواہ کچھ ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی باس بنا بیٹھا ہے، اس کی تنخواہ کچھ ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹر ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، مالک کی تنخواہ اور زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح بادشاہ جب مزدور بن جاتا ہے تو اس کی تنخواہ اور زیادہ ہوگی، مزدوری اور زیادہ ہوگی. تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر بچانے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور دل جسم کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ جب مزدور بن جائے تو اس کی مزدوری زیادہ ہونی چاہیے. نظر بچانے سے جسم کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ دل تڑپ جاتا ہے، لہذا بادشاہ کی محنت پر انعام بھی عظیم عطا فرمایا ہے. حلاوت ایمانی بڑا عظیم الشان انعام ہے، جس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، عبادتوں میں لذت پیدا ہو جاتی ہے، زندگی میں سکون عطا ہوتا ہے. حلاوت ایمانی معمولی چیز نہیں ہے. پھر سن لیجئے، ارشاد فرمایا کہ نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، جبکہ بہت سی دوسری بڑی بڑی عبادات پر یہ وعدہ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر بچانے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے. وعدہ کہاں ہے؟ حدیث قدسی میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں ہے، ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموم. نظر یعنی بدنگاہی کرنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، یا بیریش لڑکے جن میں کشش ہے ان کو دیکھنا، یہ بدنگاہی ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہ تیر بھی زہر میں بجا ہوا تیر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. جس نے میرے خوف سے، اللہ فرماتے ہیں، جس نے میرے خوف سے، مخلوق کے خوف سے نہیں، مولوی صاحب کے خوف سے نہیں، لوگوں کے خوف سے نہیں، بلکہ اللہ کے خوف سے نظر کی حفاظت کی، من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. میں اس کے قلب کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اپنے قلب میں حلاوت ایمانی موجود پائے گا، اس کو مل جائے گی، یقیناً مل جائے گی، اللہ کا وعدہ ہے. تو فرمایا کہ یہ وعدہ دوسری بڑی بڑی عبادتوں پر نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر بچانے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور دل جسم کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ جب مزدور بن جائے تو اس کی مزدوری زیادہ ہونی چاہیے. نظر بچانے سے جسم کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن دل تڑپ جاتا ہے، لہذا بادشاہ کی محنت پر، یعنی دل کی محنت پر انعام بھی عظیم عطا فرمایا. ارشاد فرمایا کہ غم اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو، اپنے انبیاء کو نہ دیتا. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگلا تو اللہ تعالیٰ ان کے غم پر خود شہادت دے رہے ہیں, وہو مظلوم, یعنی وہ گھٹ رہے تھے. قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اللہ کے حکم سے, مچھلی نے ان کو نگل لیا, تو وہ غم سے گھٹ رہے تھے. لیکن پھر اس غم کا انعام کیا ملا کہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو معراج عطا ہوئی. ہر نبی کی معراج الگ الگ ہوتی ہے, معراج ان کو بھی عطا ہوئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئی. لیکن جو معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ سب سے اعلیٰ اور افضل, لیکن معراج ان کو بھی عطا ہوئی. کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں معراج عطا فرمائی. اسی طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے غم اٹھانے پڑے جن کے صدقے میں دونوں جہان پیدا کیے گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ جہان بھی پیدا نہ ہوتا. تو دونوں جہان جن کے واسطے پیدا کیے گئے ان کو کتنے غم اٹھانے پڑے. ہم لوگ کو گناہ سے بچنے میں ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا, ذرا سا کوئی بات بنا دی کہ میاں کیوں داڑھی رکھ لی تم نے, ملہ ہو گئے, بس داڑھی کاٹ دی فوراً, غم برداشت نہیں ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غم اٹھائے ہیں. تو فرمایا کہ اسی طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے غم اٹھانے پڑے جن کے صدقے میں دونوں جہان پیدا کیے گئے. معلوم ہوا کہ غم اللہ کے دشمنوں کے لیے تو مضر ہے, نقصان دہ ہے, لیکن دوستوں کے لیے ان کی ترقی کا ذریعہ ہے. جو اللہ کے دوست ہیں, انبیاء علیہ السلام, اولیاء کرام, نیک لوگ, صالحین لوگ, غم ان کے لیے مفید ہوتا ہے, ان کے لیے ترقی کا باعث بنتا ہے. غم کو مانگنا نہیں چاہیے, لیکن غم آ جائے تو اس پہ صبر بھی کرے اور شکر بھی کرے کہ یا اللہ یہ تو وہ چیز ہے جو آپ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں, تو آپ نے ہمیں عطا فرمائی, اب ہمیں اس پر صبر کی توفیق بھی دیجیے. تو فرمایا کہ معلوم ہوا کہ غم اللہ کے دشمنوں کے لیے تو مضر ہے لیکن دوستوں کے لیے ان کی ترقی کا ذریعہ ہے. انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو غم سے گزارا جاتا ہے تاکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ملک کی عظیم دولت عطا فرمائے. سمجھ میں آ رہی بات, الفاظ صاف صاف سمجھ میں آ رہے ہیں, تاکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی عظیم دولت عطا فرمائے تو عبدیت کا توازن قائم رہے. مانگنا تو عافیت ہی چاہیے, لیکن غم آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے. خود دعا کریں, اپنے بزرگوں سے اور اللہ والوں سے اور اپنے دوستوں سے دعا کرائیں, اور یہ عقیدہ رکھیں کہ جس حال میں اللہ ہمیں رکھے وہ حال ہمارے لیے سب سے بہتر اور مفید ہے. رزق میں تنگی آ گئی, بیماری آ گئی, کسی نے دکھ پہنچا دیا, کسی نے دھوکہ کر دیا, کوئی نقصان ہو گیا, کوئی پیسہ کھا گیا, جس قسم کا بھی غم آئے تو دعا تو خود بھی کرے کہ یا اللہ میرا غم دور کر دیجئے, میرے نقصان دور کر دیجئے, میری تکلیف بیماری دور کر دیجئے, اور اپنے بزرگوں سے بڑوں سے دعا بھی کرائے, دوستوں سے بھی دعا کرائے کہ بھائی دعا کرنا, آج کل کچھ پریشانی ہے دعا کر دینا, اور جس سے کہا جائے وہ کہ ہاں اللہ تعالیٰ بعد میں بھی دعا کرے اس کے لیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ غائب کی دعا تیزی سے قبول ہوتی ہے. ایک دعا تو ہم سامنے کر دیں, کسی نے کہا کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا, مجھے فلاں پریشانی ہے, بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے, آپ کو عافیت نصیب فرمائے, تکلیف کو دور کر دے, بیماری دور کر دے, دعا کر دی, جب وہ چلا گیا اب دل میں پھر دعا کر دو اس کے لیے, یا اللہ یہ میرا بھائی ہے یا کوئی عورت ہے, میری بہن ہے, یا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے. نماز میں یاد آ گیا, نماز کے بعد دعا کر دی, یا اللہ فلاں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا تھا, یا یہ دعا کر دے کہ یا اللہ جس نے مجھ سے دعا کی فرمائش کی اللہ اس کی ہر تکلیف پریشانی کو دور کر دے اور اس کے تمام نیک نیک مرادوں کو پورا کر دے. اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا, تو اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آدمی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اس کی دعا اس کے بھائی کے لیے تیزی سے قبول ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا اس کے لیے بھی قبول ہوتی ہے. فرشتے اس کو جواب میں کہتے ہیں, جب وہ دعا کرتا ہے یا اللہ فلاں بھائی کی بیماری ہے, وہ بیمار ہے, اس کی بیماری کو دور کر دیجئے, فرشتے کہتے ہیں ولک مثلہ, تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو, تو بھی صحت پا جائے. کسی کی تنگی رزق کے لیے دعا کہ یا اللہ میرا بھائی پریشان ہے روزگار کے لیے اس کے لیے اس کے روزگار میں آسانی کر دے, اس کو برکت دے دے. فرشتے کہتے ہیں ولک مثلہ, تیرے لیے بھی روز میں برکت ہو جائے. تو کتنا بڑا فائدہ ہے یہ. تو جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے, ایک تو دعا کرائے, لیکن جب تک وہ چیز دور نہ ہو جائے, وہ تکلیف دور نہ ہو جائے, وہ پریشانی دور نہ ہو جائے, وہ غم دور نہ ہو جائے, اس وقت تک صبر اور شکر سے رہے اور سمجھے کہ ہمارے حق میں اس وقت اس طرح رہنا بہتر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں, سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی سے بے خبر نہیں رہتے, اللہ تعالیٰ اپنی کسی ادنا سے ادنا مخلوق سے بے خبر نہیں رہتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مخلوقات ہیں, اتنی مخلوقات ہیں, ان کو کیسے رزق دیتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا, ایک موسیٰ اپنی عصا کو چٹان پر ماریے, پتھر پر ماریے. جب انہوں نے پتھر پر مارا تو دو ٹکڑے ہو گیا. پھر حکم ہوا ہے کہ اس کے دوسرے ٹکڑے پر پھر پتھر ماری ہے, پھر عصا ماری ہے, پھر اس پتھر پر عصا ماری تو پھر وہ دو ٹکڑے ہو گیا. پھر تیسری مرتبہ حکم ہوا کہ پھر عصا ماری ہے, پھر وہ اور دو ٹکڑے ہو گیا. جب ٹکڑے دو ٹکڑے ہوا تو اس میں دیکھا کہ ایک کیڑا ہرے رنگ کا پتا کھا رہا ہے, ہرے رنگ تازہ پتا کھا رہا ہے, اور ساتھ میں وہ کچھ کہہ بھی رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سبحانہ من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے. ویعرف مکانی, اور میرے رہنے کی جگہ بھی جانتی ہے. میں پتھر کے اندر کیڑا ہوں, کون مجھے جانتا ہے اللہ کے سوا. سبحانہ من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی, اور مجھے رزق دیتا ہے, مجھے بھولتا نہیں. اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہمارے اوپر جو حال گزر رہا ہے وہ اللہ کو خبر نہیں, نہ یہ سمجھو کہ ان کے یہاں نظام بے ہنگم ہے. یہ بھی نہیں سمجھو کہ جس کی چاہے ٹانگ توڑ دی, جس کا چاہے ہاتھ توڑ دیا, جس کا چاہے اسپتال بھیج دیا, ایسا نظام نہیں ہے اللہ کے یہاں. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ کی عین حکمت ہوتا ہے. تو ایسے حالات میں صبر اور شکر کے ساتھ رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری اس حالت کو اچھی حالت سے بدل دیجئے. بیماری ہے تو اللہ صحت کی نعمت سے بدل دیجئے. اب بیمار ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, شکایتیں کرنے لگتا ہے. آج کل تو جو چکن گنیا پھیلا ہوا ہے ہر جگہ. صبر شکر سے رہنا چاہیے کیونکہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے, لیکن یہ وہ نعمت ہے جو مانگنا نہیں چاہیے, اس سے آ جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے. تو اب ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت میں بیمار ہوں, میرے لیے دعا کر دیجئے. تو لوگوں نے سوچا کہ بیماری تو نعمت ہے, اب دیکھتے ہیں کہ حضرت کیا دعا کرتے ہیں کہ نعمت اس سے دور ہو جائے, کیا دعا کرتے ہیں. تو حضرت نے کیا دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے مبدل فرما دی. نعمت وہ بھی ہے بیماری, اور نعمت صحت بھی ہے. تو اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے, یہ دعا فرمائی. بیماری آ جائے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ اس سے گناہ جڑتے ہیں, ہم جیسوں کے گناہ جڑتے ہیں. اور جو اولیاء کرام پر بیماری آتی ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے, کیونکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں. ہم بھی صبر کریں گے, ہمارے گناہ جھڑیں گے ہمارے. اور جو اولیاء اللہ ہیں, بزرگ لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, گناہ سے بچنے والے ہیں, پاکیزہ لوگ ہیں, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو ہر حال میں وہ ہر حال ہمارے لیے مفید ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جس یتیم نے کبھی مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو, یعنی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو پڑھے لکھے تھے نہ کسی مدرسے میں پڑھا, تو فرمایا کہ جس یتیم نے, یتیم بھی تھے, آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا, پھر آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا, پھر اس کے بعد سارا سایہ اٹھ گیا, چچا نے پالا. تو جس یتیم نے کبھی مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو اور کسی استاد سے نہ پڑھا ہو, اس کی زبان مبارک سے ایسا فصیح اور بلیغ کلام یعنی قرآن پاک کا نکلنا جس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے فصحائے عرب شرمندہ ہو گئے اور اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئے. یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. کتنے بڑے بڑے سرداروں نے کوشش کی کہ قرآن پاک کی ایک آیت چھوٹی سی آیت جیسی مثل بنا کے لے آئیں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم ایک چھوٹی سی آیت کا مثل بنا کے لا کے دکھا دو مگر تم نہیں لا سکو گے. پہلے ہی اللہ نے فرما دیا کہ تم لا بھی نہیں سکو گے. اور بہت سر جوڑا انہوں نے, بہت کوشش کی, لیکن ایک دوسرے پر وہ ہنسنے لگے. جب وہ آیت انہوں نے بنائی اپنی جھوٹی گھڑی تو ایک دوسرے پر ہنسنے لگے کہ یہ کیا بونگی آیت ہے, کیا بیڈنگی بات کرتے ہو تم. آپس میں ایک دوسرے کو ہی شرمندہ کرنے لگے. قرآن پاک ایسی فصیح اور بلیغ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. تو فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو سب سے پہلے عرب انکار کرتے, کیونکہ عربی, عربوں کی زبان عرب تھی اور اس عربی میں وہ معمولی نہیں تھے بلکہ ان کے اندر بہت زیادہ بلاغت تھی عربی کے اندر. لیکن دنیا میں عرب جتنا قرآن پڑھتے ہیں اتنا عجم نہیں پڑتا. حرم شریف میں دیکھ لیجئے جو عرب آتا ہے فوراً تلاوت شروع کر دیتا ہے. ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ عرب جو ہے خاموش نہیں رہتے, فوراً قرآن شریف اٹھاتے ہیں تلاوت شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ خود عرب ہیں لیکن ان کو کلام پاک ہے ہی ایسا کلام کہ ان کو اس کو جتنا پڑھتے ہیں اس میں مزہ آتا. تو فرمایا کہ جو عرب آتا ہے فوراً تلاوت شروع کر دیتا ہے. اگر اہل زبان اس کی عظمت کے قائل نہ ہوتے تو اس کو نہ پڑھتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی اور قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اہل عرب ہم سے زیادہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات بتانا ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں نے بچپن سے قرآن پاک سیکھا نہیں, پڑھنا نہیں سیکھا, تو اس میں اب بھی موقع ہے. کوئی اگر بڑی عمر کا ہو گیا ہے اور اس نے قرآن پاک پڑھنا ابھی تک نہیں سیکھا ہے اس کے لیے موقع ہے. وہ شرم نہ کرے, کسی قاری صاحب سے اپنے قرآن پاک کی تجوید کو صحیح کرا لے, قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لے, ورنہ مرنے کے بعد بہت افسوس ہوگا, بہت نقصان ہوگا. قرآن پاک صحیح نہ پڑھنے سے معنی غلط ہو جاتے ہیں اور بجائے ثواب کے عذاب کا اندیشہ ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے گا قرآن شریف غلط پڑھے گا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے قرآن شریف کو فوراً اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھ لینا چاہیے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زیادہ محنت کی بات نہیں ہے, کسی اچھے قاری صاحب کے پاس 10-15 منٹ روزانہ اگر ہم لگا لیں تو 2 مہینے, مشکل سے 3 مہینے میں ہمارا قرآن شریف صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. ارشاد فرمایا کہ اگر حسن اور عشق آپس میں گناہ کر بیٹھے, اگر حسن اور عشق آپس میں گناہ کر بیٹھے تو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتے ہیں اور اس قابل نہیں رہتے کہ ایک دوسرے سے نگاہ ملا سکیں. یہاں تک کہ فاعل یعنی کرنے والا اور مفعول جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی, ایک دوسرے کو ہدیہ دینا بھی جائز نہیں, اگرچہ وہ قرآن شریف ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ مصلی ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ تسبیح ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اس مصلی پر جب وہ نماز پڑھے گا یا نماز پڑھے گی, بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے تبلیغی جماعت کے 6 اصول بتا رہے ہیں نامحرم عورت. دفتر میں کام کرنے والی لڑکی ہے, میں ایک دفعہ پی ٹی سی ایل میں اپنے کسی کام سے گیا تو جس شخص سے مجھے کام تھا وہ شخص اپنی دفتر کی کلیگ لڑکی کو جو نامحرم ہے تبلیغی جماعت کے 6 نمبر بتا رہا تھا. ایسی تبلیغ حرام ہے, یہ تو آنکھوں کا زنا بھی ہے, دل کا زنا بھی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اب اگر اس کو تسبیح ہدیے میں دے دی کہ بھائی چلو یہ اللہ اللہ کرے گی ثواب ملے گا, ثواب نہیں ملے گا گناہ ملے گا. تو حضرت یہ سمجھا رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں ذلیل ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اگرچہ وہ قرآن شریف ہو, اگرچہ مصلی ہو, اگرچہ تسبیح ہو, کیونکہ اس مصلی پر جب وہ نماز پڑھے گا یا وہ نماز پڑھے گی تو اسے اپنا گناہ یاد آ جائے گا, اور ہر وہ چیز جو مذکر معصیت ہو, گناہ یاد دلانے والی, مذکر مانے یاد دلانے والی, مذکر معصیت مانے گناہ یاد دلانے والی, وہ حرام ہے. بتائیے کتنا بڑا نقصان ہوا, اور فاعل اور مفعول ایک دوسرے کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دعا کرے گا تو پھر وہی گناہ یاد آ جائے گا، نامحرم یاد آئے گا، اور اس کے ساتھ کوئی غلط کاری کر ڈالی ہوگی تو وہ اور یاد آئے گی، تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا، عذاب ہوگا، اور اسے خود شرم آئے گی کہ میں کس منہ سے اللہ کے سامنے اس کا نام لوں. کتنا عظیم نقصان ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعا سے، ہدیہ دینے سے، یہاں تک کہ اس کی قبر بھی جانے سے بھی محروم ہو گیا، کیونکہ اگر قبر پہ بھی جائے گا معشوق کے تو معصیت یاد آ جائے گی جو شریعت میں جائز نہیں. اور یہ عشق مجازی کا گناہ ایسا ہے کہ ایک مسلمان کی آبرو جو کعبے سے بھی زیادہ ہے، مسلمان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے. تو فرمایا کہ اس کا جنازہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا ہے، آبرو کا جنازہ، مسلمان کی آبرو کا جنازہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا ہے. اس لیے نگاہ کی حفاظت کریں اور دل کی بھی حفاظت کریں. کیا وقت ہو گیا بھائی؟ اور سنو گے یا بس کریں؟ 9 بجے اور کب 8:30 پہ شروع کیا تھا. ہاں، ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے پاس یہ صحبت کی مثال ہے، نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صحبت، یہ جگہ کو پر کر لو، خالی نہ چھوڑو، آگے آ جاؤ، جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ڈرو نہیں، کاٹیں گے نہیں، آ جاؤ بھائی آگے، ڈرتے کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے پاس 10,000 کی ایک رقم ہے، میں پہلے اس کو آسان کر دوں، اس سے مراد حضرت کی یہ سب جانا ہے کہ اللہ والوں کے پاس رہنے سے گناہگار سے گناہگار آدمی کیسے جلدی سے اللہ والا بن جاتا ہے، جلدی سے کیسے اللہ والا بن جاتا ہے، یہ اس کی مثال ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے پاس 10,000 کی ایک رقم ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر رمضان کی 25 کو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ 24 تاریخ کو 10,000 کی رقم اور آ گئی. اچھا، ایک مسئلہ ایک ذہن میں آ گیا ہے رمضان کی زکوٰۃ سے متعلق، کہ بعض لوگ سارے سال زکوٰۃ روک کے رکھتے ہیں کہ ہم رمضان میں دیں گے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. یہ بات صحیح نہیں ہے. جب زکوٰۃ واجب ہو جائے اور دینے کے قابل ہو جائیں آپ کہ زکوٰۃ کی رقم آ گئی، آپ فوراً ادا کر دیں. اس لیے کہ کوئی مستحق آدمی ہے اس کو زکوٰۃ تک آپ روک رمضان تک آپ روک کے رکھیں، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اچھی بات نہیں ہے. جب زکوٰۃ آپ شوال میں نکالیں، ربیع الاول میں نکالیں، بس شرط یہ ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی جو تاریخ مقرر کریں ہر سال اس تاریخ کو اپنا حساب نکال لیں زکوٰۃ کر کے. ہمارے پاس اب مثلاً 10 ربیع الاول کو آپ نے حساب رکھا ہوا ہے اپنا، ہر سال 10 ربیع الاول کو آپ اپنے زکوٰۃ کا حساب کر لیا کریں. اب رقم موجود ہے یا نہیں ہے، رقم نہیں ہے حساب لگا لیں کہ مجھے اتنی زکوٰۃ مجھے دینی ہے، اس کے بعد چاہے تھوڑی تھوڑی کر کے دے دیں، چاہے آپ اکٹھی دے دیں، چاہے آپ اگلے سال کی زکوٰۃ پہلے سے دے دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. اگلے سال کی زکوٰۃ، ماشاء اللہ کوئی آدمی کھاتا پیتا ہے، عمر بھر اللہ نے کھلایا پلایا ہے، اسے یقین ہے کہ اگلے سال بھی انشاءاللہ میں زکوٰۃ دے سکوں گا. اور مثلاً ہر سال اس کی زکوٰۃ 20,000 بنتی ہے مثال کے طور پہ، تو 10,000 اگلے سال کی پیشگی بھی دے سکتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے اگلے سال میں 20,000 دوں، چلو 15,000 دوں، تو میں 10,000 زکوٰۃ پہلے ہی سے نکال سکتا ہے. وہ اس پہ بھی وہی بات ہے، اگلے سال جب زکوٰۃ دے گا تو 10,000 جو پہلے سے دی ہوئی ہے اس کو اس میں سے مائنس کر کے باقی رقم دے دے. یہ تو ایک مثال کی بات ہو گئی، لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا فرض واجب نہیں ہے. بعض لوگ رمضان تک رکے رہتے ہیں، ایک تو یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اسلامی مہینے کی جو تاریخ ایک مثلاً 10 ربیع الاول کو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو اگلے سال بھی 10 ربیع الاول ہی کو زکوٰۃ کا حساب وہ لگائے اور حساب لگا کے رکھ لے کہ میرے لیے میرے اوپر اتنی زکوٰۃ واجب الادا ہے، پھر ہر سال کے اسی مہینے کی اسی تاریخ کو زکوٰۃ نکالا کرے. تو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے پاس 10,000 کی ایک رقم ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، 10,000 پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ 10,000 زکوٰۃ جس رقم پر فرض ہوئی، مثلاً 50,000 روپیہ انسان کے پاس ہے اور اس وہ نصاب کے اندر ہے، لیکن اگر رقم 60,000 ہو گئی تو 10,000 پر زکوٰۃ واجب الادا ہو گئی. تو یہ مثال ہے، یہ رقم کی تحدید نہیں ہے، یہ مثال ہے کہ اگر 10,000 کی رقم پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر رمضان کی 25 کو مثال کے طور پر، یہ سب مثال ہے، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 24 تاریخ کو 10,000 کی رقم اور آ گئی ایک دن پہلے، ہے نا، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جس دن آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس دن سے ایک دن پہلے 10,000 اور آ گئی، کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ نصاب کے بقدر ایک سال تک آپ کے پاس وہ مال رہا تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن آپ پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن ایک دن پہلے 10,000 اور آ گئے، اس رقم میں شامل ہو گئے، تو اب اس پر بھی زکوٰۃ لگے گی کیونکہ آپ صاحب نصاب ہیں، پورے سال صاحب نصاب رہے، تو اس 10,000 پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی جو آپ سے ایک دن پہلے آ گئی، اس پر سال نہیں گزرا. تو فرمایا کہ اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اگرچہ اس پر ابھی ایک سال نہیں گزرا، لیکن یہ رقم ایک ہی دن میں بالغ ہو گئی. کیوں؟ اس رقم کی صحبت کی برکت سے جس نے 11 مہینے مجاہدہ کیا، 11 مہینے سے جو رقم آپ کے پاس تھی، سمجھ میں آ رہی بات، 11 مہینے سے جو رقم آپ کے پاس تھی وہ ایک سال اس پہ اب گزر گیا، کل گزرنے والا ہے ایک سال 25 تاریخ کو، لیکن آپ کو آج 24 تاریخ کو آج آپ کے پاس اور رقم آ گئی، اب وہ رقم اس میں ملحق ہو گئی، مل گئی اس میں. تو چونکہ صاحب نصاب 11 مہینے سے تھے آپ، تو جس رقم کی وجہ سے صاحب نصاب تھے اس رقم میں یہ رقم مل گئی، تو آپ اس رقم پر بھی جو ایک دن پہلے آئی ہے وہ بھی اس پر بھی زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی. یہ بات سمجھ لی؟ اب فقہ کے اس مسئلے سے تصوف کا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مجاہدات کیے ہوئے ہیں یعنی اللہ والے، ان کی صحبت میں جو رہتا ہے جلد بالغ ہو جاتا ہے، جلد اللہ والا بن جاتا ہے. ہاں، یعنی اس کو جلد وصول اللہ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق اس کا پیدا ہو جاتا ہے. لاؤ بھائی وہ سنتوں کی کتاب لاؤ. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ گزشتہ مجلس میں ہم نے سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ پڑھا تھا، آج ہم فرائض غسل پڑھیں گے، غسل میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں. غسل کا پہلے جو طریقہ بتایا تھا سنت کے موافق ہے، غسل میں بعض چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا اور آدمی ناپاک رہتا ہے، لہذا غسل کے فرائض کا علم ہونا ضروری ہے. غسل میں صرف 3 چیزیں فرض ہیں. کتنی چیزیں فرض ہیں غسل میں؟ 3. نمبر 1 کلی کرنا، اس طرح کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، دانتوں میں خلال کر لیں اچھی طرح، کوئی یہ نہ ہو کہ بوٹیاں اٹکی ہوئی ہیں، روٹی کا ذرات اٹکے ہیں، اچھی طرح صاف کر لیں، مسواک کر لیں اور خوب اچھی طرح کلی کر کے غرارہ بھی کر لیں، حلق میں پانی پہنچائے. لیکن اگر روزہ نہ ہو، اگر روزہ ہو اور ایسی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو غرارہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف کلی کر لے. ناک میں پانی ڈالنا، پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، اس طرح کے سارے منہ میں پانی پہنچ جائے. اگر مصنوعی دانت لگے ہوئے ہیں نکال سکتے ہیں تو اس کو نکال کے کلی کرے، اور اگر فکس ہیں تو پھر وہ فکس ہیں، پھر اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے، یہاں جہاں سے ناک کی ہڈی شروع ہو جاتی ہے وہ سخت حصہ ہے، جہاں تک نرم حصہ ہے یہاں تک پانی ڈالنا فرض ہے. اگر اس سے نیچے نیچے پانی گیا تو غسل نہیں ہوگا. اور سنت کا طریقہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ اچھی طرح اوپر ناک کے اندر تک پانی چڑھانا یہ سنت ہے، لیکن اگر ہڈی تک بھی پانی نہ پہنچا سخت حصے تک تو پھر غسل کا فرض ادا نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا. یہ صرف فرائض کا بیان ہے. تو دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے. اور تیسرا فرض سارے بدن پر پانی پہنچانا، کہیں آٹا لگا رہ گیا، کہیں کوئی سلوشن لگا رہ گیا، چپکا رہ گیا، یا کوئی ایسی گریس لگی رہ گئی موٹی سی تہ جس سے کھال پہ پانی نہیں پہنچا، بالوں کے اندر کوئی چیز ایسی لگی رہ گئی، مہندی لگائی تھی وہ چھوٹی نہیں، یا اور کوئی چیز ایسی جسم پہ لگی رہ گئی، اس کو اچھی طرح صاف کر لیں. تب جا کے اس پہ پانی جب اگر نہیں پہنچا جس پورے بدن کے اوپر, کان میں بھی اچھی طرح پانی ڈال لے, ناک کا سوراخ ہے اس میں اچھی طرح پانی ڈالے, اور یہ آنکھوں کا چیپڑ اچھی طرح صاف کر لے, بعض اوقات اس میں کیچڑ لگا رہ جاتا ہے تو غسل نہیں ہوگا. غرض یہ کہ پورے بدن پر ایک مرتبہ پانی پہنچانا, یہ تین فرض ہو گئے جس سے غسل پورا ہو جائے گا, فرض کے فرائض ادا ہو جائیں گے. لیکن کامل غسل جب ہوگا جب ہم نے جو طریقہ سنت کا پڑھا تھا اس کے مطابق وہ غسل کیا جائے. چلو بھائی, اب دعا کر لو اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے, مجھ کو بھی نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے, دل کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے, یا اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم عافنا في قدرتك وادخلنا في رحمتك واقض أجلنا في طاعتك واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة. إله العالمين میرے اور میرے گھر والوں کے اور سب مسلمانوں کے ہر گناہ کو معاف فرما دے. اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, چھوٹے بڑے, علانیہ کیے, چھپ کے کیے, جان کر کیے, انجانے میں کیے. میرے پیارے مولا ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما دے, گناہوں والی زندگی سے اللہ ہمیں نفرت عطا فرما دے, نیکیوں والی, صالحین والی زندگی, پاکیزہ زندگی کا ذوق اور شوق عطا فرما دے. اے اللہ یہود و نصارہ کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہر مسلمان کو, ہر مسلمان مرد کو پوری ایک مٹھی داڑھی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت شکل بھی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا حکم بھی فرمایا ہے, اے اللہ ہر مسلمان مرد کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. جن لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اے اللہ ہماری داڑیوں میں استقامت عطا فرما دے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو حقیر سمجھے جن کے داڑھی نہیں, اور کل کو ہماری خود داڑھی موڑنے لگ جائیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ ہر مسلمان کو داڑھی کی توفیق عطا فرما, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اور ہر مومن اور مومنہ کو اے اللہ حیات مبارک عطا فرما, پاکیزہ حیات نصیب فرما, نیکیوں کا ذوق اور شوق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیکیوں کا ذوق اور شوق عطا فرما, نیک صحبت ہم سب کو نصیب فرما, بری صحبت سے ہماری, میرے بچوں کی اور سب مسلمانوں کی اور ان کے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے, ہم سب کو اولیاء صدیقین کی حد انتہا عطا فرما دے. اے اللہ اپنا اور اپنے رسول کا راستہ عطا فرما, شیطانی راستوں سے, شیطانی کاموں سے, ماحول کی برائی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ماحول کو دیکھ دیکھ کر ہم بھی برائیوں کا شکار ہو گئے, گناہوں کا شکار ہو گئے, رسومات کا شکار ہو گئے, کتنے لوگ رسموں میں مبتلا ہو کر مقروض ہو چکے ہیں, گھر برباد ہو چکے ہیں, پریشان ہیں, پریشان حال ہو چکے ہیں. اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما, اور اے اللہ اپنا اور اپنے پیارے رسول کا راستہ عطا فرما, نیکوں کا راستہ عطا فرما, بروں کے راستے سے حفاظت فرما, شیطانی راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کو عقل سلیم, ذہن سلیم اور قلب سلیم عطا فرما. جس کام میں ہمارا دنیا آخرت کا فائدہ ہے اے اللہ اسی راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. بے روزگاروں کو آسان, حلال, بابرکت روزی نصیب فرما, ہر مسلمان کو خوشحالی نصیب فرما, ہر مسلمان کی ہر تکلیف کو دور فرما. اے اللہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, بلائیں ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ان بلاؤں سے اے اللہ بیماریوں سے، طرح طرح کی بیماریوں سے، اے اللہ چکن گونیا ہو، ڈینگی ہو، یا جس قسم کے بھی مہلک بلائیں ہیں، اے اللہ اس سے میری بھی، میرے گھر والوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ جلد از جلد صحت عطا فرما دے، جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، جس بھائی بہن کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، تنگی رزق ہو اے اللہ اس کی تنگی رزق کو دور فرما، اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ ان کو نیک صالح اچھے اچھے محبت والے رشتے عطا فرما، دیندار رشتے عطا فرما، اے اللہ دیندار رشتے عطا فرما، اے اللہ نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، دل کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے حفاظت فرما، اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لے، اے اللہ ہم اپنی محدود طاقت سے آپ تک نہیں پہنچ سکتے، اگر آپ ہی ارادہ فرما لیں ہمیں اپنا بنانے کا تو اللہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی گمراہ کن ایجنسی ہمیں پھر اپنا نہیں بنا سکتی، ہم آپ کے ہو کر ہی رہیں گے، اے اللہ آپ ہم پر رحم کھائیے، اے اللہ ہم پر رحم کھائیے، ہم آپ کے آخری نبی کی امت ہیں، آپ کے سب سے زیادہ محبوب نبی کی امت ہیں، اے اللہ ہم پر رحم کھا لیجئے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے اللہ آپ ہم پر رحم کھائیے، ہم اگر نیک ہو جائیں گے، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، آپ کا حبیب خوش ہو جائے گا، اے اللہ آپ اپنے حبیب کو خوش کر دیجئے، اور شیطان کو غمگین اور رنجیدہ اور پاگلوں کی طرح کر دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دیجئے، ہر گناہ ظاہری سے اور ہر باطنی گناہ سے اے اللہ ہمیں پاک فرما دیجئے، اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے، اخلاق رذیلہ سے بالکل پاک فرما دیجئے، غیبت سے، بد نگاہی سے، بدگمانی سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے بازی سے، وعدہ خلافی سے اے اللہ ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اور ہماری اصلاح کامل فرما دیجئے، تزکیہ کامل فرما دیجئے، ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو اللہ حوالہ بنا دیجئے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اللہ جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے اور قرآن پاک کی تعلیم کے مدارس ہیں، اے اللہ جہاں بھی دین کی محنت حق راستے پر ہو رہی ہے اے اللہ اس کی مدد و نصرت فرمائیے، اور اے اللہ ان کو سازشیوں سے اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، دشمنوں سے حفاظت فرمائیے، معاونین عطا فرمائیے، غیب سے مدد و نصرت عطا فرمائیے، خوب مالی امداد بھی عطا فرمائیے، اور اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائی اور غزہ میں رہنے والے، اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں اے اللہ سب کی غیب سے مدد و نصرت فرما، اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، ہم آج بھی یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں، ان کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے جیسی وضع قطع بنانے کو فخر سمجھتے ہیں، ان کے جیسے حلیے بنانے کو فخر سمجھتے ہیں، اے اللہ ہماری عقلوں کے اس فطور کو دور فرما دے، عقل میں ہماری فطور آ گیا ہے، جو جہنمی ہیں ہم ان کی نقل کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اے اللہ ہماری عقلوں کے فطور کو دور فرما دے، ہم کو عقل سلیم عطا فرما دے، اپنے پیارے رسول کا راستہ عطا فرما، صحابہ کا راستہ عطا فرما، تابعین کا راستہ عطا فرما، تبع تابعین کا راستہ عطا فرما، اپنے اولیاء کا راستہ عطا فرما، اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی آنکھیں کھول دے، ہماری دل کی آنکھیں کھول دے، اور جہنمی لوگوں کی، یہود کی، نصارہ کی اور ہندوؤں کی رسموں سے اور ان کے وضع قطع بنانے سے، داڑیاں موڑنے سے اور بالوں کو طرح طرح سے گجا بندر بدمانس کی طرح بال بنانے سے اے اللہ، اور ان کے جیسے کپڑے پہننے سے اور ان کے جیسی بے پردگی سے اے میری ماؤں بہنوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرما، ہر ماں بہن کو شرعی پردے کی توفیق عطا فرما، حیا ہم سب کو حیا عطا فرما، ہم سب کو شرم و حیا عطا فرما، اپنی ذات عالی سے شرم و حیا عطا فرما، اے احسان کرنے والے مالک اپنے ہمیں اپنا احسان مند بنا، اپنا شکر گزار بنا، اور اے اللہ احسان فراموش نہ بنا، خود غرض نہ بنا، اے اللہ اپنا احسان مند اور اپنا شکر گزار بنا، متقی پرہیزگار بنا دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رب العالمين.
हमारे यहाँ वहाँ सिंध बलोच सोसाइटी में हर इतवार को सुबह 11 बजे आप जमा होते हैं, वहाँ भी दीन की बात होती है. मकान नंबर A19 सिंध बलोच सोसाइटी, हर इतवार को सुबह 11 बजे वहाँ भी मजलिस होती है. आप हजरात में से जिससे हो सके वहाँ शिरकत किया है.